حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا زاي حسين درس غاي حسين
يا زاي حسين درس غاي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد وعجل سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات من ملك محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
رمز بقايا تشيع کے ذیل میں امام الشناسی کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج غالباً ہم اپنے پانچویں چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے سورہ مبارک انبیاء کی 73 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی. وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنے کی. وإيتاء الزكاة، زكاة کو ادا کرنے کی. وكانوا لنا عابدين، یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. بس آئمہ کی توصیف پروردگار عالم جو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس انداز سے، اور ان کے وصف کو، ان کے اوصاف کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ یہ جن کو ہم نے امام قرار دیا ہے، یہ ہمارے امر سے ہدایت کو انجام دیتے ہیں. تو خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ ان کی ہدایت اپنی جانب سے ہے. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے امر کے مطابق بیان کر رہے ہیں. ہم نے ان کی جانب اچھے کاموں کی وحی کی ہے، ان کے کاموں کو دیکھتے رہو، اپنے کاموں کو سدھارتے رہو. یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکاة کو ادا کرنے والے ہیں، یہی ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. بس پروردگار عالم نے جن اوصاف کو معصومین کے بیان کیا، ائمہ کے بیان کیا، تو یہاں پہلے دن سے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا ہے جو قرار دیتا ہے کسی کو امام. یعنی یہ حق خداوند متعال نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ کسی کو امام قرار دے. آپ کے سامنے امام شناسی کے عنوان سے مختلف روایات اور واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ اور میں ہر سال جو بارگاہ امامت میں آ کر تجدید بیعت کرتے ہیں عاشورہ کے صدقے میں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے صدقے میں، تو یہ فرش اعضا اتنا متبرک ہے کہ یہاں سے ہمیں مادی تبرک بھی ملتا ہے، لیکن اس مادی تبرک سے زیادہ اہم وہ معنوی تبرک ہے جو ہم اس فرش سے لے کر جاتے ہیں. وہ روحانی تبرک ہے جو ہم اس فرش سے لے کر جاتے ہیں، وہ علم ہے کہ جو ہم اس فرش سے لے کر اٹھتے ہیں۔ بس اگر علم کو بار بار تکرار کیا جائے تو اس میں ہمیں افسوس و حسرت نہیں ہونی چاہیے۔ فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرنے کا حکم خود قرآن مجید مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اور ہر دفعہ جب ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں تو اس میں ایک نئی تازگی پاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ کل ہماری گفتگو یہاں آ کر رکی تھی کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مامون نے اپنے مکر کے ذریعے یہ چاہا کہ ان کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کی شان کو، ان کی قداست کو لوگوں کی نگاہ میں کمتر کر کے دکھائے، اور اپنی خلافت کی پیشکش امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، اس خلافت کی پیشکش جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس خلافت کی پیشکش لوگوں کی نظروں میں امام کا مقام گرانے کے لیے جب اس نے کی تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصمت سے لبریز اس کو جواب دیا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مقام اگر خدا نے تجھے دیا ہے تو تیرے لیے سزاوار نہیں، جائز نہیں کہ تو کسی اور کو دے، اور اگر خدا نے تجھے نہیں دیا تو اب بطریق اولا تیرے لیے جائز نہیں کہ تو یہ مقام کسی اور کو دے، کیونکہ تو خود غاصب ہے، ایک غاصب کیسے کسی شے کو دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے۔ خیریت سے قبلہ، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد و آل محمد۔ بس یہ امام کی حکمت ہے۔ آپ اور میں جب زیارت جامعہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوصاف پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک وصف ہے ساسل عباد، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام بندگان خدا میں بہترین سیاست مدار ہیں، ان سے زیادہ بہترین سیاست مداری کوئی کر نہیں سکتا۔ بس ہمارے معاشرے میں سیاست کا مفہوم تبدیل ہو چکا ہے، در حقیقت سیاست یہی جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جو عمل سیاست یعنی تدبیر، معاشرے کو چلانے کی تدبیر، بہترین سیاست یہی جانتے ہیں۔ جب معاملہ تقریب ہوا غدیر کے بعد، جب لوگوں نے اپنی راہ کو تبدیل کیا تو وہاں سے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو سیاست مت سمجھیے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبہ جا کر پڑھیے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے نظم و ترتیب سکھا رہے ہیں، کس انداز سے رشد و ہدایت کا درس دے رہے ہیں۔ بس یہ معصومین علیہ السلام بہترین سیاست مدار ہیں، ان سے بہترین حکمت عملی کوئی مرتب کر نہیں سکتا۔ دشمن اپنے جال بچھاتا جا رہا تھا، یہ اس کے جالوں کو اپنی تدبیر سے کاٹتے جا رہے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آج تشیع صحیح و سالم شکل میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ آج دنیا جب قرآن کی آیات کو پڑھتی ہے تو اس طریقے سے نتیجہ نہیں لے پاتی جس طرح سے علوم آل محمد سے آشنا لوگ لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے در آل محمد کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی، ایک بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی، انی تارکن فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اور پھر قرآن تاکید کر رہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ اندازی نہ کرو، تفرقہ پردازی نہ کرو۔ بس خدا مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ یہ حبل اللہ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور حبل کہتے ہیں رسی کو۔ آپ جب دنیا میں کسی رسی کو دیکھتے ہیں، کوئی رسی آپ کو ایسے نظر آئی کہ جس میں دو بل نہ ہوں؟ کوئی رسی آپ نے ایسے دیکھی کہ جس میں دو بل نہ ہوں؟ بس رسی وہی ہے جس میں دو بل ہیں، اور یہ دو بل قرآن و اہل بیت ہیں، یعنی اگر ان کو تھام لیا تو تم یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا، یعنی دوسرے کو چھوڑا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی ایک شخص کے دامن، کسی ایک چیز کے دامن کو تھام لے دوسرے کو نہ تھامے۔ اکثر تقابل کیا جاتا ہے کہ کچھ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھام لیا، کچھ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ فرمانے کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔
یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردہ علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس ساتھ ساتھ حوض کوثر پر پہنچیں گے. بس یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو تھام لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کوئی اہل بیت کو تھام لے. وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے اہل بیت کو چھوڑ کر، جبکہ اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو تھاما نہیں جا سکتا. کوئی سوچتا ہوگا کہ میں نے اہل بیت کے دامن کو تھاما ہوا ہے قرآن کو چھوڑ کر. بس قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کے دامن کو تھاما نہیں جا سکتا. اسی لیے شبائے قدر میں معصومین علیہ السلام نے میری اور آپ کی تربیت کی خاطر سر پر قرآن رکھوا کر زبان سے اسامی معصومین جاری کروا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو قرآن تمہارے سر پر ہے نا، یہ جب نفع دے گا جب معصومین کی ولایت تم پر نافذ ہو. اگر تم معصومین کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہو تو تم اس کے حلال کو حلال سمجھو گے، اس کے حرام کو حرام سمجھو گے. جس کی مدح اس میں کی گئی ہے تم اس کی مدح کے قائل ہو گے. جس کے ولایت کو اس میں بیان کیا گیا ہے تم اس کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرو گے. لہذا معصومین علیہ السلام نے تو ہمیں درس دے دیا. معصومین علیہ السلام نے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ہمیں سارے دروس دیے ہیں. انہیں آئے میں معصومین علیہ السلام نے یہ جو معصور عمل ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے کہ شبائے قدر اپنے سروں پر قرآن رکھو، زبان سے ان کلمات کو جاری کرو، بکا یا اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین بے علی اور اس کے بعد تمام معصومین کے نام. یہ زبان پر جو معصومین کے نام جاری ہو رہے ہیں نا اور سر پر قرآن ہے، عملی تفسیر ہے رسول اللہ کی حدیث کی. رسول نے کہا تھا تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. شب قدر میں ہم سر پر قرآن رکھتے ہیں، زبان پر معصومین کے نام جاری کرتے ہیں، یعنی اعلان کر رہے ہیں نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ معصوم کو چھوڑا، نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ معصوم کو چھوڑا. اور آپ اگر نگاہ کریں احادیث کی طرف تو آپ کو احادیث پر عمل کرنے والا مکتب اگر کوئی نظر آئے گا تو مکتب تشیع نظر آئے گا. اگر کوئی آپ کو احادیث پر عمل کرنے والا مکتب نظر آئے گا تو مکتب تشیع نظر آئے گا. کل میں نے اشارہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسماع افہم، سنو اور سمجھو. دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی اپنے اپنے مدارس میں بڑے جلی حروف کے ساتھ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت واضح کر کر اس حدیث کو مدارس میں، دینیہ سینٹرز میں، قرآن سینٹرز میں لگایا جاتا ہے. حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم من المهد الى اللحد. علم طلب کرو، علم حاصل کرو آغوش مادر سے، گہوارے سے قبر تک. حدیث ہے نا یہ، کوئی مسلمان اس حدیث سے انکار نہیں کرتا، شیعہ ہو یا غیر شیعہ، سب کے سب اس حدیث کو اپنے تعلیمی اداروں میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. آپ نے تمام امت مسلمہ کی روش کو دیکھا ہے، جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک کان میں اذان کہتا ہے، ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے. یہ اذان اور اقامت علم ہی ہے. اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم ہی اللہ کی معرفت ہے. حوضے میں جب طالب علم آتا ہے نا اس کو پہلی حدیث یہی پڑھائی جاتی ہے، بس پہلا علم ہی اس کی معرفت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ جو بچے کے کان میں کہا جا رہا ہے یہ پہلا علم ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ علم ہے. اگر بچہ خوش نصیب ہو اور اس کی روح نے وہاں وعدہ کیا ہو اشہد ان علی ولی اللہ جو کان میں کہا جا رہا ہے تو یہ علم ہے. اب یہ علم منتقل کیا جا رہا ہے، مگر حدیث نے صرف یہ نہیں کہا کہ گہوارے میں علم دو، کہا اطلب العلم من المهد الى اللحد. کوئی مکتب آپ مجھے دکھا دیجئے جو اپنے مردے کو قبر میں اتار کر علم منتقل کر رہا ہو. کوئی ایسا مکتب آپ کو نظر آیا کہ جو اپنے مردے کو قبر میں اتار کر علم منتقل کر رہا ہو سوائے مکتب تشیع کے؟ یہ مکتب تشیع ہے جو اس حدیث کا کامل مرقع نظر آ رہا ہے. جب بچہ دنیا میں آیا تو اذان اور اقامت کہہ کر علم پہنچایا، جب بچہ دنیا میں زندگی گزار رہا تھا فرض ادا کے ذریعے علم پہنچایا، جب اس دنیا سے گیا تو قبر میں شانہ ہلا کر کہا اسماع افہم، سنو اور سمجھو. کیونکہ باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہیں، جب آیا تھا جب بھی علم دیں گے، جب زندگی گزار رہا ہے جب بھی علم دیں گے، جب قبر میں جائے گا جب بھی علم دیں گے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، اب آپ نے توجہ کی کہ حدیث کیا تھی؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک۔ میری عادت یہ ہے کہ جب بھی کبھی تشیع جنازہ میں جاتا ہوں تلقین کو اردو میں پڑھتا ہوں، عربی میں پڑھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اردو ترجمہ پیش کیا، عقائد ہیں ہمارے، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے عقائد کیا ہیں۔ دنیا نے اپنے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے تشیع کے چہرے پر اپنی دانس میں اس پروپیگنڈے کا نقاب ڈالا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر میدان میں اپنے عقائد کا اظہار کریں کہ ہم خداوند متعال کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ایسے قائل ہیں کہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ دنیا ان کی عصمت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود نہ جانے کیا کیا بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم اپنے ممبر سے جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو سارے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پس جس کا غلام علی جیسا ہو وہ آقا کتنا بلند ہوگا۔ تو اب دنیا کو
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج،
توجہ ہے، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ اب تلقین میں کیا ہے؟ خدا کی بہتانیت کی گواہی، رسول اللہ کی خاتمیت اور رسالت کی گواہی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کی گواہی اور ان کے فرزندان کی امامت کی گواہی، اس کے بعد جنت حق ہے، جہنم حق ہے، سوال منکر نکیر حق ہے، قیامت حق ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دیں تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ آپ کے عقائد ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے عقائد ہیں، اسی لیے تو ہم اپنے مردے کو سنا رہے ہیں، اور یہی ہمارے عقائد ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہی ہمارے عقائد ہیں، جو آپ نے کسی اور سے سنا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بارے میں سوال کرنا ہے ہم سے آ کر پوچھو، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آؤ ہم سے آ کر سوال کرو۔ تو جب کوئی جواب نہ بن پڑا، بڑا تعجب کیا، بڑا خوش ہوئے، لیکن بعد میں ایک سوال کیا، کہا سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مگر یہ جو آپ کہہ رہے تھے سنو اور سمجھو، اے فلاں ابن فلاں سن اور سمجھ، اے فلاں ابن فلاں، تو سب باتیں تو سمجھ میں آئیں، کیا مردہ سنتا بھی ہے؟ کیا مردہ سمجھتا بھی ہے؟ تو میں نے کہا جناب یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال آپ کو اللہ کے رسول سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ اب جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لحد تک علم حاصل کرنا ہے، تو اب آپ دیکھیے ہم تو علم منتقل کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں دینا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کچھ جاننا ہے تو پھر آپ جائیے دیگر مکاتب کے علماء کے پاس، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ سے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبور کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو کسی نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، یعنی تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو، میرے کلام کو ایسے نہیں سن رہے جیسے یہ قبر میں دفن ہونے والا سن رہا ہے۔ اب اس کی تشریح آپ کرتے جائیے، فلک الخیار، یا آپ کا اختیار ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم سے بہتر سن رہے ہیں، بس سن جانے والا قبر میں ایسا نہیں ہے کہ فنا ہو گیا، معاملات ایسے نہیں ہیں، وہاں جا کر فنا کا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی درس معصومین علیہ السلام نے دیا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ موت فنا ہے، موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے، موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے اگر فنا ہوتی، اگر فنا ہوتی تو بعد والے جہان میں اس جہان کے آثار کیوں مرتب ہوتے؟ پس یہاں پر جو کرو گے وہاں پر وہ پاؤ گے۔ پس ان عوالم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ممبر پر بیٹھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو یہ آسمان کا راستہ مریخ پہ جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ آسمان کا راستہ چاند پہ جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ آسمان پر جانے والا راستہ عطارد پہ جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ وہ ہے جو تمہیں عالم بالا میں لے کر جائے گا، جو تمہیں عوالم بالا کی سیر کرائے گا، اور ایسی سیر کرائے گا کہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچا دے گا، تمہیں اللہ سے ملاقات کروائے گا۔ اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات کا معیار کیا ہے؟ کیا ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کو دیکھا جائے گا؟ تو وہ تو قابل رویت نہیں ہے۔ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں، وہ قابل رویت نہیں ہے، اس مادی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر دل کی آنکھوں کو کھول لیا جائے تو ہر شے سے پہلے وہ ہے، ہر شے کے بعد وہ ہے، ہر شے کے وسط میں وہ ہے، ہر ابتدا میں وہ، ہر انتہا میں وہ۔ یہی تو کہا تھا مولا نے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، میں ہر شے سے پہلے اسے دیکھتا ہوں، ہر شے کے بعد اسے دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے نہیں، اس دل کی آنکھ سے اس کا دیدار کرتا ہوں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے امام جو مجھے اور آپ کو عوالم بالا کی سیر کراتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حجت خدا کا کام صرف حلال و حرام ہم تک منتقل کرنا نہیں تھا، توجہ ہے آپ کی، حجت خدا کا کام صرف توجہ رکھیے گا، حلال و حرام ان کے پاس آئے، انہوں نے منتقل کیا، لیکن ان کا کام صرف یہ نہیں تھا، ان کا کام صرف یہ نہیں تھا، یہ ایک کام تھا، اور حجت خدا کا کام صرف مجھے اور آپ کو جنت میں پہنچانا بھی نہیں ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہماری ساری فکریں آ کر کس مقام پر رکتی ہیں؟ جنت پر۔ اچھا جنت کا جیسے ہی تصور آتا ہے تو آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا آتا ہے۔ ابھی ارتضیٰ بھائی آپ کے سامنے سلام پڑھ رہے تھے، جناب فضا کی شان بیان کر رہے تھے، جناب فضا کون تھی؟ عارفہ تھی، عارفہ تھی۔ کیسی عارفہ تھی؟ عبداللہ ابن مسعود، ضعیف العمر صحابی، رسول اللہ کے صحابی جلیل القدر، فضا ضعیف العمر صحابیہ۔ ویسے تو اسلام میں جوان عورت کو سلام میں تقدیم ہونا پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہا ہو سلام میں مقدم ہو، یعنی سب پر کہا کہ اگر کوئی جوان عورت ہے تو اس میں سلام پر مقدم نہ ہو، کیونکہ اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ لیکن فضا چونکہ ضعیف العمر تھیں، لہٰذا اس ضعیف العمری کی وجہ سے جب فضا اپنے گھر سے باہر نکلی، یعنی اہل بیت کے گھر سے باہر نکلی، باہر آئی ہیں خس و خاشاک ڈالنے کے لیے، گھر کی صفائی کرنے کے بعد زبالہ جو ہے وہ باہر رکھنے آئی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے، سلام کیا، فضا نے جواب دیا، ضعیف العمر تھی، معمر خاتون تھی۔ فضا سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ فضا آپ کے نزدیک جنت کیسی ہے، جنت کا تصور کیا ہے؟ جناب فضا جو زبالہ رکھنے آئی تھیں، فضا نے پلٹ کر دیکھا کہ عبداللہ اتنے سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے، اب تک سمجھ نہیں پائے جنت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انداز تکلم، اتنے سال آپ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، آپ جنت کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے، فضا سے جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فضا جب صبح اٹھتی ہے نا نماز کے لیے، تو جوانان جنت کے سردار اس کو سلام کرنے آتے ہیں، توجہ ہے، فضا جب اٹھتی ہے تو سیدہ نساء العالمین، کیونکہ اہل بیت کا طرز عمل ہے، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ فضا سلام میں پہل کیوں نہیں کرتی، یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ کوئی پہل کرے۔ یہ تو ہماری روش ہے نا کہ ہم نے تفریق کر دی ہے، یہ ہماری روش ہے کہ ہم دو دسترخوان بچھاتے ہیں، آئمہ معصومین کی روش یہ نہیں ہے، آئمہ معصومین کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، امام عوالم بالا کی طرف لے جانے والا ہے۔ میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں امام کی اس سیرت کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، میں ایک درد دل بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر واقعی افسوس ہوتا ہے کہ جب، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے فرنگ سے تعلق رکھتا ہوں، گھر میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی صدا پیچھے سے آتی ہے، نظر کا ہے فلاں فلاں کھائے گا فلاں فلاں نہیں کھائے گا، سمجھ جائیں آپ، ایسا ہی ہوتا ہے، فلاں فلاں کھائے گا فلاں فلاں نہیں کھائے گا۔ اگر یہ اختیار مجھے اور آپ کو کس نے دیا؟ ان کے نام پر جب بچھا دیا، جب دسترخوان ان کا ہے تو ان کی طرح کھلاؤ۔ بھائی جب یہ کہہ دیا کہ دسترخوان امام حسن، تو اب امام حسن اس کے مالک ہیں، میں اور آپ صرف ایک غلام ہیں۔ غلام کا کام ہوتا ہے دسترخوان بچھانا، اس پر آ کر غذاؤں کو چننا، آقا کا کام ہوتا ہے مہمان کو بلانا۔ اب جو جو مہمان بن کر آ رہا ہے وہ کھائے گا، غلام آقا پر اپنا حکم نہ چلائے۔ بس ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم طے کرتے ہیں کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا، ان کا کیا معاملہ تھا؟ اچھا یہ دسترخوان تو ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں نا، اس پر غذائیں ہم اپنی حلال کمائی سے، خمس نکلی ہوئی مال سے، بڑے احترام کے ساتھ اجناس کو لے کر آتے ہیں، ان کو پکاتے ہیں، اور اس کے بعد اس دسترخوان کو پہن کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، اور مومنین کو بلا کر ضیافت کرتے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے نا۔ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آٹے کو چکی میں پیستے تھے، گندم کو اپنے ہاتھوں سے آٹا خمیر کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتے تھے، اور فقراء اور مساکین کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے، بغیر یہ دیکھے کہ یہ فقیر مسلمان ہے یا نہیں، یہ فقیر ان کا شیعہ ہے یا نہیں، یہ فقیر ان کا چاہنے والا ہے یا نہیں۔ وہ سب کو دے، میں اور آپ دیکھ دیکھ کر دیں۔ یہ روش ہمیں تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ دیکھیں جب ہم اہل بیت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، اس میں اثر ہوتا ہے، اور اگر اہل بیت کی سیرت کے مطابق کریں تو اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو لقمہ کسی کے بھی شکم میں حسین کے نام پر جائے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا، جو آئمہ کے نام پر جائے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ لہذا میں اور آپ کوشش کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کریں، اور یہ طریقہ کار معصومین کا تھا، عرض کر رہا تھا امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا، کہ کیسے وہ ہمیں عوالم بالا کی طرف لے کے گئے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد روحانیت جب بالکل پسوا ہو گئی، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہا ہے، معمولی ہے، اہل حرم کے خیموں کو تاراج کیا ہے، معمولی بات ہے، امت مسلمہ کی روحانیت جب بالکل نچلی سطح پر چلے گئے، اس وقت امام سجاد نے کیا کام کیا؟ کیسے یہ تشیع ہم تک پہنچی ہے؟ کیسے آج ہم فرش عزا پر بیٹھ پا رہے ہیں؟ کیسے آج ہم اپنے عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں؟ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے روحانیت کو بیدار کیا۔ دعائیں دیکھ رہے ہیں آپ صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ سجادیہ میں مخصوص دعائیں ہیں، ساری دعائیں نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت، جس وقت ایسے مجلس نہیں ہو سکتی تھی، یہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں نا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی شاہراہ میں کھڑے ہو کر اپنے بابا کے مصائب بیان کر رہے ہیں، کبھی قصاب کو دیکھ کر مصائب بیان کر رہے ہیں، کبھی مسافر کو دیکھ کر مصائب بیان کر رہے ہیں، اس وقت اتنی نگرانی تھی کہ مجلس ایسے امام منعقد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ایسے مجلس منعقد ہوتی اور اس میں چند شیعہ بھی آتے یا چند محب بھی آتے، وہ گرفتار کر لیے جاتے، قتل کر لیے جاتے، اسیر کر لیے جاتے۔ مروان جیسے صفاق کا دور ہے، عبد الملک بن مروان جیسے صفاق کا دور ہے، حجاج جیسے لعین کا دور ہے، پس اس دور میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعت کو کس طرح سے بچایا، شیعت کو کس طرح سے پناہ دی، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں۔ بس امام سجاد علیہ السلام بازار میں جاتے، بردہ فروشوں کے بازار میں جا کر ان غلاموں کو خریدتے کہ جو انتہائی لاغر ہوتے، توجہ کیجئے گا، اب ذرا توجہ کیجئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بازار جا رہے ہیں، غلاموں کو خرید کر لا رہے ہیں، وہ دور غلاموں کنیزوں والا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام ان غلاموں کو گھر میں خرید کر لائے جو انتہائی کمزور و لاغر ہیں، ایک تو غلام کی کوئی عزت نہیں، دوسری بات کمزور اور لاغر غلام کے جن کی غلام بھی عزت نہیں کرتے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خرید کر لاتے ہیں اپنے گھر میں، دسترخوان بچھانے کا وقت آتا ہے، غلام اپنا دسترخوان الگ بچھاتے ہیں، امام کا دسترخوان الگ بچھاتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تم نے الگ الگ دسترخوان کیوں بچھایا، یہ تمہارا دسترخوان الگ میرا دسترخوان الگ کیوں ہے، کہ یہ اپنا رسول اللہ آپ آقا ہیں ہم غلام، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آؤ آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، اور اپنے ساتھ بٹھال کر کھلاتے تھے، کیوں کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام، تاکہ وہ عزت نفس جو ان کی مجروح ہو گئی تھی اس کو بحال کریں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عزت نفس کو بحال کیا، جب عزت نفس کا درس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دے دیا، اس کے بعد دین کا درس دینا شروع کیا، کیونکہ اگر کسی کی عزت نفس مجروح ہو اس کو دین کا درس نہیں دیا جا سکتا، پہلے عزت نفس کو بحال کرو، پہلے عزت نفس کو بحال کرو۔ آپ نے یہ فرق جو دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے علماء میں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے علماء عطا کیے ہیں جیسے لوگوں کے پاس امام بھی نہیں ہیں، آپ نگاہیں اٹھا کر تو دیکھیے کہ جس کے ایک قلم کی حرکت سے اتنا بڑا فتنہ دب جائے، جس کے ایک بیان سے یہود و نصارہ کی سازشیں تباہ ہو جائیں، بس ایسے فقہا جو ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے اگر تہران پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو سید علی خامنائی کی صورت میں، یا نجف پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو سید علی حسینی سیستانی کی صورت میں، کہ ایک بیان سے دشمن کی ساری سازشیں تباہ ہو جائیں، ایسے لوگوں کے پاس امام نہیں ہے جیسے علماء ہمارے پاس ہیں۔ یہ دین کے بارے میں جو اتنی استقامت ان میں پائی جاتی ہے، کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ بچپن سے عزت نفس کو بحال رکھا گیا، جو ہاتھوں میں ٹوکریاں لے کر در در پر کھانا مانگتے ہوئے نظر آئیں ان سے دین نہ لینا، جنہوں نے عزت نفس کو بحال کیا ہو اور اس عزت نفس کی حفاظت کی ہو، ان سے جب دین لوگے تو وہ دین ملے گا جو اللہ کا دین ہے۔ بس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا، ان غلاموں کی عزت نفس کو بحال کیا، ابھی دین کا درس نہیں دیا، ابھی عزت نفس کو بحال کیا، بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کی، بخار زیادہ چلا تو ان کے سر پر پٹیاں رکھتے ہوئے نظر آئے، ان کو دوائیں کھلاتے ہوئے نظر آئے، ان پر دعا دم کرتے ہوئے نظر آئے، غلام غلام جن کی عزت دوسرے غلام بھی نہیں کرتے، امام سجاد علیہ السلام جیسا آقا ان کی عزت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب عزت نفس بحال ہو گئی تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کا درس دیا، اور جب بے قدر کافی دین کا درس دے دیا تو ان کو آزاد کر کے ان کی شادیاں کروا دی، اب ایک پورا خاندان شیعہ تشکیل پا گیا، اب یہ شیعہ خاندان تبلیغ آل محمد کرے گا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہزار غلام جو مبلغ آل محمد بن گئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تاریخ نے رقم کی ہیں۔ بس اس سیرت کو میں اور آپ زندہ کریں کہ کیسے تشیعوں کی حفاظت کی ہے اس امام نے، کیسے تشیعوں کو پروان چڑھایا ہے ایم معصومین علیہ السلام نے، کیسے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ایم معصومین علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلح پر بیٹھ کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا اور مناجات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا اور مناجات کے اندر ایسا رمز پوشیدہ ہے جو تشیعوں کی بقا کا ضامن بنا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں، وہ دور کون سا ہے کہ جس وقت کوئی آل محمد کے قریب نہیں آ رہا، چاہے خوف کی وجہ سے، چاہے منفی پروپیگنڈوں کی وجہ سے، بنو امیہ کی مشنری کی وجہ سے کوئی آل محمد کے قریب نہیں آ رہا، لیکن امام سجاد کی دعاؤں کو دیکھیں، ہر دو فقروں کے بعد ان تصلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، کبھی درود پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کبھی اپنی نسبت کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدا تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا، یعنی اے امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہو، اے امت کدھر تمہارا رخ ہے، آؤ ہماری طرف رخ کرو، ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور گھر کی بات گھر والے ہی جانتے ہیں، تمہیں ہم بتائیں گے کہ کس گھر میں دین اترا ہے اور کیسے اترا ہے، اور اس فرق کو کاش دنیا پہچان لے، اس فرق کو کاش پہچان لے، کیا بیان کرتی ہے دنیا، کیسے وحی نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر، کہا کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی آئی ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا، حالت یہ تھی کہ بدن لرز رہا تھا، پسینہ سرازیر تھا، بہ رہا تھا، پیشانی پر بل تھے، رسول اللہ کو تب تھا، بخار تھا، بدن لرز رہا تھا، خوف کا عالم تھا، ورقہ نے دیکھ کر یہ بتایا کہ یہ نبی ہیں، اللہ اکبر، یہ نزول وحی کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس انداز سے نزول وحی کو بیان کیا جاتا ہے، آؤ گھر والوں سے پوچھو کیسے وحی نازل ہوتی تھی، آ کر فرمایا فاطمہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، کہا میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں ذوف سے، کہا چادر یمنی لے کر آؤ، چادر یمنی آئی، رسول اللہ نے چادر اوڑھی، پنجتن جمع ہوئے، جبرائیل وحی لے کر آئے، جناب سیدہ فرماتی کانہ البدر فی لیلت تمام ہی و کمالے، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے، ایک وحی کے نزول کی کیفیت فاطمہ بیان کر رہی ہیں، ایک وحی کے نزول کی کیفیت کوئی اور بیان کر رہا ہے، پس یہاں پر فرق کیوں ہے، فرق کیوں ہے، اس لیے کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جناب خدیجہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، بی بی خدیجہ نے یہ بیان نہیں کیا، ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ الکبریٰ کیوں لے کر جائیں گی، خدیجہ کی نگاہوں نے اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دیکھ لیا تھا، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا، ان کی قدموں کی خاک ہمارے قبروں کے لیے باعث نور، اس بی بی نے اس وقت رسول اللہ کے مقام کو درک کر لیا تھا کہ ابھی جب آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، اس بی بی کے لیے کتنے امیر زادوں کے رشتے آئے مگر ٹھکرا دیے، آپ نے انتخاب کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، آپ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کرامت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی دیانت کو دیکھتے ہوئے، اس بی بی کی طرف ایسی بات منسوب کرنا کہ وحی کے بعد وہ ورقہ کے پاس لے کر گئی، نہیں خدیجہ کی نگاہیں پہلے دیکھ رہی تھی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، خدیجہ سلام اللہ علیہ پر تہمت ہے یہ، جس طرح اور بہت ساری تہمتیں لگائی گئی کہ اتنے سال کی تھیں اور اتنے سال کی تھیں اور طلاق یافتہ تھیں اور فلاں تھیں اور فلاں تھیں، اسی طریقے سے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ تہمت ہے کہ بی بی لے کر جائیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کو توجہ کیجئے گا، پرسوں کی مجلس میں صدیقہ طاہرہ کے فضائل پڑھے تھے، بی بی سلام اللہ علیہ کے وجود مبارک کو خداوند متعال نے ظرف قرار دیا ہے نور فاطمہ کے لیے، ظرف اور مظروف کے اندر طہارت کے اعتبار سے سنخیت پائی جاتی ہے، لہذا اس طاہر وجود کو اللہ نے منتخب کیا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کے لیے اور نسل رسول کے لیے، کہ خدا نے رسول اللہ کی نسل کو بطن خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہ سے قرار دیا، یہ مقام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو توجہ کرے روایات پر، مصادر میں فرق نہیں ہے، مثلا آپ جا کر دیکھئے آپ کو بہت سارے مصادر میں یہ مل جائے گی، بہت سارے کتابوں میں یہ بات مل جائے گی،
لیکن مومن زیرک ہوا کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کیا کرتا ہے، توجہ کیا. ہمارے بہت سے علماء نے جو خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ روایات کو جمع کیا ہے. آپ کو جو مجموعہ نظم ہے بہار الانوار، اس میں روایات جمع کی گئی ہیں. ساری روایات صحیح نہیں ہیں، ہم سوائے قرآن کے کسی بھی کتاب کے کامل صحیح ہونے کے عقیدہ بھی نہیں رکھتے. ہم ہر روایت پر، ہر حدیث پر، ہر راوی پر الگ سے نظر رکھتے ہیں. آپ کو ہماری کتابوں میں کسی کتاب کا بھی نام صحیح نظر نہیں آئے گا. ہم اگر صحیح کہتے ہیں تو قرآن کو کہتے ہیں کہ جس میں الحمد کی باہے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک جو کچھ ہے سب صحیح ہے، جس میں نہ ایک زیر کم ہے ایک زبر کم ہے، جس میں نہ ایک زیر زیادہ ہے نہ ایک زبر زیادہ ہے. اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ خدا نے لیا ہے. اسی لیے آپ کو ہمارے منابر سے کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ فلاں کا قرآن الگ اور فلاں کا قرآن الگ. اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور اس کو پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ دنیا سمجھے تو یہ کس گمراہی کے اندر لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں اگر قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرے نا تو ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار کیا. توجہ ہے آپ کی؟ جوانان عزیز توجہ کریں. اگر نعوذ باللہ کوئی ایک آیت کا انکار کر دے، آپ مجلس کے بعد قبلہ سے بھی سوال کر لیجئے گا، تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے قرآن کا انکار کیا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نحنو نزلنا ذکر وإن له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جس کی حفاظت کرنے والا خدا ہو اور خدا یہ وعدہ بھی قرآن میں دے رہا ہو، آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ کسی کا قرآن الگ ہے؟ ہم تو تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مانتے ہیں. جو مسجد میں ہے، جو امام بارگاہ میں ہے، وہی آپ کی مسجد میں ہے، آپ کے گھر میں ہے. جو ہمارے مدرسے میں ہے وہی آپ کے مدرسے میں ہے. تو ان باتوں کے اندر جوانوں کو نہیں آنا چاہیے. ہمارے جوانوں کو چاہیے کچھ آیات کو یاد کریں، کچھ کتابوں کی طرف توجہ کریں، کتب بینی کی طرف آئیں، کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ صحیح طریقے سے منطقی اور عقلی جواب دے سکیں. جواب جذبات کے ساتھ نہ دیں، پیار و محبت کے ساتھ دیں. دیکھیں جب کوئی آپ سے سوال کرے نا، چاہے اس کا سوال کیسا ہی ہو، چاہے اس کا سوال کیسا ہی ہو، میں اور آپ پیار و محبت کے ساتھ اس کے سامنے کوئی علم کا باب روشن کر دیں. اگر نہ آتا ہو تو اس میں شرمندہ نہ ہو کہ نہیں آتا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. آدھا علمی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ انسان کہتے مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کو کم سے کم اتنا تو پتا ہے نا کہ اس کو نہیں پتا. لیکن اگر نہ پتا ہوتے ہوئے بھی میں کچھ بتا دوں تو کیا ہوگا؟ اس کا مقصد ہے کہ یہ شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ نہیں جانتا، اور یہ جہالت کی کیفیت بہت خطرناک ہے. لہذا اگر نہیں آتا جواب، کہتے نہیں آتا، ہم کوئی سلونی کے دعوے دار تھوڑی ہیں، ہمارا مولا تھا، ہم اس سے رجوع کریں گے، اس کی تعلیمات کی طرف جائیں گے، آپ کو جواب دے دیں گے. لیکن کتب بینی کی طرف جوانان عزیز آئیے، اپنا ٹائم جب آپ اسپینڈ کر رہے ہو سوشل میڈیا پر تو آپ کے پاس ایک برنامہ ہو کہ آپ کو کس طریقے سے مکتب کا دفاع کرنا ہے. مکتب کا دفاع زبان درازیوں سے نہیں ہوتا، مکتب کا دفاع بے بنیاد باتوں سے نہیں ہوتا. آپ کے پاس عقلی ادلہ موجود ہونے چاہیے، دلائل موجود ہونے چاہیے، آپ کے پاس قرآنی آیات آپ کو ایسی یاد ہوں، نہ یاد ہوں تو کم سے کم ریفرنسز اپنے پاس جمع رکھیں تاکہ قرآن کی طرف رجوع کر کے آگے بھیجا جا سکے. آپ کے پاس احادیث رسالت مآب، بصیرت رسالت مآب کا ایسا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں. اگر یہ ہمارا فخر تھا، ہمارا فخر تھا کہ ان کے بچے سے بحث نہ کرنا، ان کا بچہ ہمارے عالم سے زیادہ جانتا ہے. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ بچہ آ کر مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. اب وہ معاملہ یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہوتا جا رہا ہے. لیکن اپنے اس بھرم کو دوبارہ بحال کریں. ہمارے جوانان عزیز طرف توجہ کریں، بزرگان بہتر جانتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا، ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ جوان سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی حساس موضوع کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اچھا، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر بحث، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بحث کرائی جاتی ہے، بحث کرائی جاتی ہے. کبھی بھی آئمہ معصومین کا شیعہ دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں حاضر نہیں ہوتا. جب کوئی آپ کو مشتعل کرنا چاہے نا، اس وقت مشتعل نہ ہو. جب کوئی آپ کو برانگیختہ کرنا چاہے، اس وقت برانگیختہ نہ ہو. جب کوئی آپ کو اشتعال دلانا چاہے، اس وقت اشتعال میں نہ آئیں. یہ آپ کی کامیابی ہے. آئمہ کا شیعہ زیرک ہوتا ہے، المؤمن الکیس، مومن ہوشیار ہوا کرتا ہے. میں نے دیکھا چند جوان بحث کر رہے ہیں، موضوع بحث کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی تھی. کیسا موضوع ہے؟ چھیڑنے والے نے بھی کتنی ہوشیاری سے چھیڑا. اب وہاں سے بھی ایک پوری ردیف اور یہاں سے بھی پوری ایک قطار، اپنے اپنی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور بات پھر آگے نکل گئی لان تان پر. میں نے کہا بھائیوں، ایک میسج کیا، میں نے کہا ذرا توجہ سے سن لو، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں، نہ ہی اس موضوع پر بحث ہونی چاہیے. مجھے یہ بتا دو کہ رسول اللہ کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. آپ کہتے ہو نا چار، چلو میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ رسول کس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، رسول کس کے ہاتھ کو چومتے تھے، رسول کس کے ہاتھ چوم کر کہتے تھے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھ کے بوسے لیتا ہوں. رسول جب سفر پر جاتے تھے سب سے آخر میں کس سے ملتے تھے، سفر سے پلٹتے تھے سب سے پہلے کس سے ملتے تھے، رسول نے چادر کے نیچے آنے کو کس کو اجازت دی، رسول اللہ مباہلا کے میدان میں کس کو لے کر گئے، رسول اللہ نے کس کو اپنا جزو قرار دیا، رسول اللہ نے کس کا عقد علی کے ساتھ کیا، رسول اللہ نے کس کو اپنے دل کا نور قرار دیا، رسول اللہ نے کس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. جز فاطمہ زہرا کوئی نظر نہیں آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جز فاطمہ زہرا کوئی نظر نہیں آئے گا. تو جب بھی بحث کریں، جب بھی بحث کریں دانشمندی کے ساتھ، مشتعل نہ ہو، جذباتی نہ ہو، دوسرے کی رائے کا احترام کریں. دوسرا بھی کوئی رائے رکھتا ہے، جب تک ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو اس کو جواب کیسے دیں گے؟ دوسرے کی رائے کا احترام کریں لیکن دلیل کا اتباع کریں. احترام کرنا اتباع کرنا نہیں ہوتا. دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا اپنے مسلک کی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا، اور ہمارا مسلک اتنا ہلکا ہے بھی نہیں کہ ادھر کچھ دیکھا نکاح ختم، ادھر کچھ دیکھا وہ ختم، ادھر یہ کہا ایمان ختم. ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے. ہمارے مسلک کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہماری ارواح بھی شیعہ تھی، ہمارے جسم بھی شیعہ ہیں، ہم قبر میں چلے جائیں گے تو بھی شیعہ ہوں گے انشاءاللہ، میدان محشر میں آئیں گے تو بھی شیعہ بن کر آئیں گے. اس مکتب کی بنیادیں بڑی مضبوط اٹھائی ہیں آئمہ نے، لیکن آئمہ نے ہمیں بحث کا اسلوب سکھایا ہے. کیسے کیسے لوگ معصوم کے پاس آتے تھے، زندیق جو خدا کو مانتا ہی نہیں وہ امام سے آ کر بحث کر رہا ہے، امام جواب دے رہے ہیں. آقا امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، جاؤ تحمل کے ساتھ سنا، سننے کے بعد شیریں لہجے میں جواب دیا. یہ انداز آئمہ معصومین نے ہمیں دیا، اور یہ انداز مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، کیونکہ ان کی سیرت پر اگر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون آئے گا؟ جو ان کی ولایت کو نہیں مانتا وہ عمل کرے گا؟ اگر وہ کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، کچھ نہ کچھ منفعت تو مل جائے گی. لیکن اگر میں اور آپ عمل کریں گے نا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بس عزیزان، آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں ان میں سے ایک جلی قربانی کا نام، ایک واضح قربانی کا نام کربلا ہے. اسی لیے امام حسن مشتبہ نے کہا تھا لا یوم کا یوم کیا عبد اللہ. جب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام کو قے محسوس ہوئی، لگن منگوایا گیا، اب جو امام حسن مشتبہ کو قے آئی نا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس میں گرے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرے. امام حسین علیہ السلام نے جب بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، امام حسین نے رونا شروع کیا. امام حسین کا رونا آئمہ اہل بیت کو بہت سخت گزرتا تھا، معصومین کے لیے بہت سخت تھا. اللہ کے رسول دروازہ کھٹکھٹا کر کہہ رہے کہ اس بچے کو خاموش کرو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے. حسین کا رونا نہیں، حسین سے مشابہ ہے. اسی طریقے سے جناب فاطمہ کے لیے امام حسین کا رونا بڑا سخت، امام علی کے لیے امام حسین کا رونا بڑا سخت، امام حسن کے لیے امام حسین کا رونا بڑا سخت. اب جب اپنی تکلیف میں امام حسن مشتبہ نے امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا، بھائی کو نزدیک بلایا، نزدیک بلا کر دلاسا دیا، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے حسین آپ جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے، آج آپ میرے گویا امام فرما رہے ہو، آج آپ میرے کلیجوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں، کل آپ کو میرے بیٹے قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، کل آپ کو علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، کل آپ کو اون و محمد کے لاشے اٹھا کر لانے، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ. بس عزیزان محمد، روز عاشور، روز عاشور جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو مقتل لکھتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر امام حسین کو دیکھ کر گریا کرنے لگی. امام حسین نے بیٹی کو نزدیک بلایا، بیٹی کو سینے سے لگایا کہ سکینہ میری زندگی میں گریا نہ کرو، تمہارے گریے سے میرا کلیجہ پھٹتا ہے. حسین کے گریے سے معصومین کا کلیجہ پھٹتا تھا، معصومین رنجیدہ ہوتے تھے، سکینہ کے گریے سے امام حسین علیہ السلام کا جگر پھٹتا ہے. بس ایک منزل ایسی آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے بچی کو سینے سے لگایا، بچی کو دلاسا دیا، میدان کارزار میں گئے، جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے حسین شہید ہوئے، خیموں کو تاراج کیا گیا. اسی حسین کی بیٹی کہ جب راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، بھانجی کو امام حسین نے بلایا، کمسن بھانجی کو بلانے کے بعد سر پر دست شفقت پھیرا اور دست شفقت پھیرنے کے بعد کہا، اے میری بچی آج سے ہمیں اپنا بابا سمجھنا. بچی ہاشمی تھی، سمجھ گئی لب و لہجے کو، کہا کیا میرا بابا مارا گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بچی کو دلاسا دیا، دست ادب جوڑ کر کہوں گا آقا اگر آپ کی کمسن دختر اطراف میں ہو تو اس کو ہٹا دیجئے، شام غریبہ میں یہ بچی یتیمی کے بعد کسی کے تماچے کھائے گی، کسی کے گھڑکیاں کھائے گی، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے. اجرکم اللہ، یہی ہوا، شام غریبہ کا سناٹا چھایا، خیموں کو تاراج کر دیا گیا، اشقیا خیمے میں آ گئے، بچی کے تماچے لگے، بچی کے کانوں سے گوشوارے چھنے، بچی کا دامن جلا، مقتل کی جانب بچی گئی، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے زخمی پیر لے کر باپ کے لاشے کے پاس آ کر بچی بیٹھ گئی، کٹے ہوئے گلے پر رخسار رکھے، نہ جانے کس طرح سے بچی نے اس خوشبو کو استشمام کیا کہ کچھ دیر کے لیے نیند آ گئی. زینب ام کلثوم آگے بڑھی، بچی کو سینے سے لگایا، بھائی کی امانت کو لے کر چلی. 11 محرم کو قافلہ چلا، 12 کو کوفہ پہنچا، منازل طے کرتے کرتے ایک منزل ایسی آئی کہ خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا، لاکھ تدبیریں کی مگر نیزہ نہیں نکلتا. امام سید سجاد کے پاس آئے، آ کر سوال کیا کیا ہوا، معلوم ہوا وہ بچی جو حسین کے لیے مقام سکون و راحت تھی وہ بچی پیچھے رہ گئی، ناکے سے گر گئی. قافلہ رکوایا گیا، زینب ام کلثوم نے تلاش کیا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، صحرا میں ایک معزز بچی کو لیے بیٹھی ہے، سر پر ہاتھ پھیر دی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، بیویاں آگے بڑھی، دعا دی، پروردگار تجھے جزائے خیر دے، اے معظمہ اپنا نام بتا دے، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ زہرا سے تیرے لیے شفاعت طلب کروں گی. گویا جواب دیا، اے زینب پہچانا نہیں، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا ماں بقی سے ذات ذات، ہر لمحہ بلمحہ اس گنجے شہیدہ میں، اس گودال قتلگاہ میں، اس کوفے کے بازار میں آج بچی کو آؤ. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم ہے.